Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.
کافی عرصے کے بعد بیان شروع ہو رہا ہے. دوبارہ اسفار میں بیان ہوئے سفر کے بعد آواز صحیح ہے ماشاءاللہ, خاندانی بہترین. سورہ قلم کے آخری رکوع کی آخری آیات صدیوں سے چل رہی ہیں. کوشش ہے امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے یہ سورت مکمل ہو جائے. ونس اپون اے ٹائم ان آیات میں یہ بیان چل رہا تھا. سورہ قلم کی ان آیات میں ام نجعل المتقین کالفجار, یعنی اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے تو اللہ ان سے سوال کر رہا ہے, اللہ ان سے سوال کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں ایسی اندھیر نگری ہے کہ اچھا کرو یا برا کرو اینڈ سب کا ایک جیسا ہے. یہ سوال کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو اس آیت پر تو میں بیان نہیں کروں گا, کئی دفعہ ہو چکا ہے, لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ابھی میری کھوپڑی شریف میں آیا ہے. ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کے بعد ابھی آئی ہے کہ اہل باطل کی ہمیشہ عادت ہوتی ہے آپ پر اعتراضات کریں, سوال پوچھیں. خود پر اٹھنے والے اعتراضات کے لیے وہ ان اعتراضات کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہمیشہ سے اہل باطل کی عادت ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو مقابلے کے لیے بلائے اور کہے میں ڈنڈا لے کے آپ کو ماروں گا, تم بچانا اپنے آپ کو. اس لڑائی میں آپ پہ ڈنڈے پڑیں گے, آپ اپنے آپ کو بچا لیا تو آپ کو یہ سمجھا جائے گا جیت گئے. او بھائی اس جیت میں مارنے والے کو کیا نقصان ہوا ہے بھائی؟ اور اگر بچا نہیں سکے تو ویسے ہی پٹ گئے آپ. تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہو, ایک ڈنڈا آپ کے ہاتھ. آپ اسے پیٹیں وہ اپنے آپ کو بچائے, وہ آپ کو پیٹے آپ اپنے آپ کو بچائیں. تو باطل ہمیشہ اعتراضات کرتا ہے. میں بھی نہیں جا رہا اس تفصیل میں, وہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جہلم اسٹیشن اور کراچی اسٹیشن کا, اس میں تو میں نہیں جا رہا. وہ تو ہم نے آخری گزارش کر کے وہ ٹاپک ختم کر دیا ہے کہ بھئی آپ ہم پہ اعتراضات کریں, سو دفعہ کریں تو ہمیں بھی تو اجازت دیں, ہم بھی کیا کریں آپ پہ اعتراضات. یہ عجیب قسم کی چیلنج کی قبول کیا ہے کہ ہم تو کریں گے, آپ کو ہم سے سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. پھر لیبل لگائیں کہ مفتی صاحب بھاگ گئے, مفتی صاحب آ نہیں رہے, راہ فرار. او یار کسی کو سالس بناؤ, وہ کہے گا بھائی راہ فرار کون اختیار کر رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں تو ڈنڈا پکڑ کے کوٹوں گا, آپ نے بچانا ہے. آپ کو ڈنڈا چلانے کی اجازت نہیں ہے. ڈنڈے کی مثال کا مطلب دلائل کی دنیا میں. تو یہ اہل باطل کی ہمیشہ سے عادت ہوتی ہے. قرآن کا بھی یہی انداز ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم میرے دعووں پر اعتراض تو کرتے ہو کہ مر کے مٹی ہو گئے تو کون زندہ کرے گا, اس مٹی میں جان کیسے پڑے گی. ہیں بھائی یہ تو اعتراضات وہ کرتے تھے, ما یہلکنا الا الدہر، یہ تو زمانے کے تصرفات ہیں، زمانہ ہی موت دیتا ہے، زمانہ ہی زندگی دیتا ہے، یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے، خدا ہے کہاں، نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ اعتراضات تھے نا اس دور کے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یا ہا مان ابنی لی سرح لعلی ابلغ الاسباب، فرعون نے کہا اے حامان سیڑھیاں لگا آسمان تک، میں چاہتا ہوں موسیٰ کے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، نظر نہیں آتا اس کا مطلب خدا نہیں ہے۔ تو وہ اعتراضات کی بوچھاڑ، قرآن نے جب یہ دعویٰ کیا کہ موت کے بعد زندگی ہے، مر کے فنا نہیں ہو جاتے، اس مٹی کو ریورس گیئر لگے گا، یہ سارا پروسیس کیا ہوگا، ریورس، اور دوبارہ زندگی ملے گی، تو اعتراض کرتے تھے مٹی میں جان نہیں پڑ سکتی، مر گئے، آج تک ایسا ہوا کیوں نہیں، کوئی مر کے زندہ ہوا ہو تو ہمارے سامنے لایا جائے۔ تو قرآن نے ان اعتراضات کے جواب بھی دیے، لیکن قرآن ان پر بھی اعتراضات کرتا ہے اور وہ ان اعتراضات کے جواب کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب قرآن نے جو ان کے اعتراضات کے جواب دیے تو بہت واضح ہے، کہتے تھے کون پیدا کرے گا دوبارہ، قرآن نے کہا وہی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، پہلی دفعہ بھی تو عجیب ہی ہے نا، پانی کے قطرے سے بن رہے ہو بھائی، ہے بھائی، روٹی سے بن رہے ہو، ماں باپ روٹی کھاتے ہیں اسی سے اولاد کے جرمز بنتے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں اس سے بن رہے ہیں، تو جو گوشت دودھ روٹی کو ان مراحل سے گزار کے 9 مہینے میں انسان بنا سکتا ہے، اور بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے دودھ بنا کے ماں کی چھاتیوں تک پہنچا سکتا ہے، تو وہ مٹی ہو کے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ تو یہ کام اگر آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے پھر تو دوبارہ نہیں پیدا ہوگا، لیکن اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو جو پہلی دفعہ پر کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، بلکہ قرآن تو اور کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، ریپیرنگ ہمیشہ آسان ہوتی ہے۔ جو موبائل کی اوریجنل کمپنی ہے نا، جو اوریجنل موبائل بناتی ہیں، وہ فرسٹ ٹائم بناتی ہیں، چائنا کیا مارتا ہے فوراً، کاپی، کاپی خود نہیں بن سکتی ہے بھائی، جس نے کاپی کیا اس نے مشکل کام کیا آسان کیا، آسان، تو جو پہلی دفعہ بنا رہا ہے وہ خود کاپی نہیں بنا سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر یہ جس نے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ بنا سکتا ہے، اب اگر کسی نے بنایا ہی نہیں ہے فرسٹ ٹائم، خود ہی بنے ہو، پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ خود سے بن گئے، اگر خود سے بنے ہو تو ام خلقوا من غیر شیء هم الخالقون، خود سے بنی ہوئی چیزیں ان میں ایسی مینجمنٹ کبھی بھی نہیں ہوتی، ایسی مینجمنٹ نہیں ہوتی کہ آنکھ یہاں لگی ہوئی ہو، کان ادھر فٹ ہوئے ہوئے ہو، ناک ادھر لگی ہوئی ہو۔ میں کہتا ہوں خود سے یہ پرزے بن کے غلط طریقے سے بھی نہیں جڑ سکتے، صحیح طریقے سے جڑنا تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ پرزوں میں سے ایک پرزہ بھی نہیں بن سکتا، اور بن بھی روٹی پانی اور دودھ سے رہا ہے۔ تو قرآن ان کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے بڑے مدلل انداز میں، لیکن پھر خود سوال اٹھاتا ہے کہ چلو فرض کرو موت کے بعد زندگی نہیں ہے، مان لیا تمہارا دعویٰ، بھائی ادھر ادھر ادھر, 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 ادھر کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، موت کے بعد زندگی فرض کرو نہیں ہے، تو جو لوگ خدا کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کو بنایا گیا ہے، بنی نہیں ہے، تو اللہ نے بجائے ان کے سوالات کے جواب دینے کے قرآن میں بہت جگہ پہ ان سے خود سوالات کیے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرنا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کے اچھا یا برا ہونے کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا، جو اچھے ہیں وہ بھی ختم، جو برے ہیں وہ بھی ختم۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بعض اچھے بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض برے بہت برے ہوتے ہیں، کچھ ایسے اچھے ہوتے ہیں اپنی جان کو ہلاک کر کے دوسروں کو بچا لیتے ہیں، کچھ اتنے برے ہوتے ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں۔ تو دو نظریے ہیں بھائی، یا تو حساب ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا حساب نہیں ہے، ان پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو رزلٹ سب کا کیا ہو رہا ہے؟ ایک جیسا ہو رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی دھاندلی خدا کیسے کرے گا بھائی؟ اس کا مطلب تو لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، جو مرضی کرو بیٹھ کے، جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قوانین تھوڑی پوچھتے ہیں بھائی، قوانین تو چھپ کے کچھ کرتے رہو کسی۔ دیکھو قتل کے بہت سے ایسے طریقے جو قاتلوں کے ہاں رائج ہیں کہ قتل کرو بندہ پکڑا نہیں جاتا، جس نے کیا وہ بچ جاتا ہے اور بے گناہ پہ الزام لگ جاتے ہیں۔ تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اب جب ہوگا تو پھر غیر خاندانی حساب نہیں ہوگا، بلکہ کون سا ہوگا؟ خاندانی۔ پھر انسان کا انسان پہ ظلم تو دور کی بات، کسی جانور پہ بھی ظلم کیا ہوگا اللہ اس کا بھی حساب انسانوں سے لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں ان میں من حیث القوم آج بھی جانوروں پہ ایسا ظلم نہیں ہوتا جیسا ظلم غیر مسلم جانوروں پہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لو، مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا خون بہا دیتے ہیں، اس سے موت کی تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے۔ لیکن آپ یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کرو، زندہ جانور کو اٹھا کے کس میں ڈال دیا؟ کڑھائی میں ڈال دیا۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہے بھائی، کوئی مسلمان کرتے ہیں؟ زندہ جانور اٹھا کے کس میں ڈال دیا؟ کھولتے ہوئے پانی میں۔ میں نے بیان بھی اس پہ ایک ریکارڈ کروایا تھا، جانوروں پہ دنیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، آواز اٹھاتے ہیں چند مخصوص جانوروں کے بارے میں، چند مخصوص کہ گولی مارو، مار خور نہیں مارو، اس کی نسل ختم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، نہیں مارنا چاہیے، نسل ختم ہو رہی ہے، یا اور دو چار کوئی جانور ہوں گے۔ جو جانور سب سے زیادہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں ان پہ ظلم سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ چائنیز آپ کو نظر آئیں گے، زندہ مرغا اٹھا کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا، پھر اس کو نکالا، وہ تڑپ رہا ہے تکلیف سے، اس کے پر نوچ دیے کہ بھائی یار تم اس کو جان سے مارنے کے بعد یہ کام کر دیتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنی انگلی کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں، آپ کڑھائی میں ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا۔ لیکن جانور کے ساتھ کتے ڈال دیتے ہیں، زندہ کتے اٹھا کے پھینک دیے کھولتے ہوئے پانی میں، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور وہ کتا زندہ نکال لیتے ہیں، پھر اس کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے زندہ کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کہتا ہے کہ کیا یہ میری مخلوق نہیں ہے؟ تم جو مرضی کرتے پھرو۔ دیکھو جو غیر مسلم ہے نا، جو خدا کو نہیں مانتے، ایک طرف وہ ایکوالٹی کے قائل ہیں کہ سب کیا ہیں؟ برابر، کیونکہ اتفاق سے بنے ہیں تو کسی کو کسی پہ برتری نہیں ہے۔ میں بھی اتفاق سے بنا، گدا بھی اتفاق سے بنا، بیل بھی اتفاق سے بنا، مرغی بھی اتفاق سے بنی، تو سب مخلوق کو زندہ رہنے کا حق ہے نا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی جانور کو کھانے کی بھی اجازت نہ ہو، لیکن قائل مساوات کے ہیں اور بے لگام اتنے ہیں کہ جو جب چاہے جس جانور کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دے، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کی پکار نہیں سنی جاتی۔ دوسری طرف اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ مسلمان، انسان کے لیے، اور انسان کو اس دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے، لیکن وہ جانوروں کے حقوق سکھا رہا ہے آپ کو کہ حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے لگام ہو گئے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چڑیا بھی ماری نا، چڑیا کھانے کی نیت سے نہیں، ویسے ہی حدیث کا مفہوم ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اس کو، ویسے ہی کیوں مارا اس کو آپ نے؟ کیونکہ حقیقی مالک اس کائنات کا کون ہے؟ اللہ ہے، آپ نہیں ہو۔ یہ جانور اللہ نے آپ کے تابع کیے ہیں آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے, تو جہاں کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہاں تو ٹھیک ہے, جہاں فائدہ نہیں ہو رہا وہاں آپ کو جانور پہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ حدیث کا مفہوم ہے, صحیح حدیث ہے, بلا وجہ ایک چیونٹی بھی اگر ماری بلا وجہ اس پہ بھی اللہ پوچھے گا آپ سے کیوں. حدیث میں آتا ہے ایک پیغمبر کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چیونٹیوں کو مار دیا, تو اللہ نے وحی کی کہ کاٹا ایک نے تھا مارا باقیوں کو کیوں آپ نے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اللہ کہتا ہے اصل بادشاہ اس کائنات کا کون ہے؟ میں ہوں. میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ ان جانوروں سے تم فائدہ اٹھاؤ. تو حدیث میں آتا ہے جانور پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ کیسا عمل ہے؟ حرام اور ناجائز. گدھے پہ آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا اس بیچارے سے چلا نہیں آ رہا. تو لوگ کہتے ہیں چونکہ کوئی حساب لینے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فقہا نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہے کہ جانور جو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ان جانوروں میں بچے اور ماں کو الگ کرنے کی بھی اجازت بولتے کیوں نہیں نہیں ہے. یار یہ مسئلہ جب میں بیان کرتا ہوں ایک اور مسئلہ کھوپڑی شریف میں آتا ہے. ایک طرف تو علماء یہ لکھ رہے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پرندوں کے بچے کو اٹھا لیا تھا تو اس سے پرندہ پریشان ہوا, تو آپ نے ان صحابی کو منع کیا کہ یہ عمل مت کرو. پرندے اپنے بچوں کو بہت محبت سے پالتا ہے, سانپ سے لڑتے ہیں پرندے اپنے بچوں کی خاطر, اور آپ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے بچے اٹھا کے گھر لے آؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, جو مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بچوں کو ماں سے جدا کیا جائے, وہ مذہب اس کی اجازت کہاں دیتا ہے کہ انسان کے بچوں کو ماں یا باپ سے جدا کیا جائے؟ آج طلاق کے بعد ہول سیل کے حساب سے یہ ہو رہا ہے کام. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. خدا کا خوف نہ ہونا تو جو چاہے کرو, تم یہ مت سمجھو کہ اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں خواتین کے حقوق پہ بہت بات کرتا ہوں. میں کوئٹہ گیا, انہوں نے کسی نے کہا آپ خواتین کے حق پہ آپ نے یہ بیان کیا, میری بیوی خراب ہو گئی. وہ کہہ رہی دیکھو میرے حقوق تو یہ ہیں. وہ دو دن تک مجھے یہی سمجھاتے رہے, یار آپ نے یہ بیان کیا میری بیگم بول رہی ہے یہ والے حقوق تو مجھے مل نہیں رہے. جیسے معین اختر نے کہا تھا کہ میرے ماموں گالیاں دیتے ہیں, پاکستان کے حالات کی وجہ سے ان کی زبان پہ بات بات پہ کیا آ رہی ہے گالیاں. تو کہنے لگے کہ ایک دن پولیس آئی, مالک مکان نے کرایہ مانگا. میں نے کہا نلکے میں پانی تو آ نہیں رہا ہے, کرایہ کس بات کا مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں آ رہا؟ کہہ رہا آ رہا ہے تو ایک لوٹا بھر کے دکھا دے نلکے سے, یہ لوٹا دے رہا ہوں اس کو نلکے سے تو بھر کے دکھا دے. تو مالک مکان نے پولیس بلا لی, اب ماموں نے پھر گالیاں, ٹینشن میں آ گئے نا. ملکی حالات ایسے ہیں کہ ہر آدمی کیا دے رہا ہے, دینی نہیں چاہیے گالیاں, لیکن ملکی حالات کا نقشہ کھینچا ہے کہ ماموں نے پھر کیا شروع کر دی گالیاں. تو پولیس والوں کو جب بلایا تو پولیس والوں کو گالیاں, اور کہہ رہے پولیس والوں کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دیں کہ پولیس والوں کو بھی ان پارٹس کا نہیں پتا تھا. مجھ سے آ کے پوچھ رہے تھے بھائی یہ کون سے اعضا ہیں جن کو گالیاں دے رہے ہیں. کہہ رہے میں نے کہا ان اعضا کا تو مجھے بھی نہیں پتا, یہ کون سے اعضا ہیں ان کا تو مجھے بھی نہیں پتا بھائی. بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں, لائٹ گئی تو بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ والے تو مجھے بھی نہیں پتا. تو ان کی بیگم نے کہیں میرا بیان سنا, وہ کہنے لگے یہ والے حقوق تو مجھے پتہ ہی نہیں تھے. یہاں سے میرا دماغ اتر گیا ہے, یہ والے حقوق تو اسلام نے عورت کو دیے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھے. تو مجھے کہنے لگے یار کیا, میں نے کہا اگر حقوق بنتے ہیں تو دو بھائی, یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی نا. لیکن ایک گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے, جب میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو خواتین 90% خواتین شوہر سے بچے چھین لیتی ہے. وہ تڑپتا پھرتا ہے, اور کوئی قانون جب تک بہت بڑا پوا نہ ہو, جج آپ کا چھوٹا بھائی ہے بلکہ وہ بھی نہیں مانے گا, بہت ٹھیک ٹھاک پیسہ ہو آپ کے پاس جج کو رشوت دینے کے لیے, بہت بڑی کوئی سورس ہو, اس وقت تک جج آپ کے حق میں فیصلہ بولو نہیں کرے گا. مکمل حقوق کس کے پاس جاتے ہیں؟ عورت کے پاس. آدمی خرچہ دے دے کے آدھا ہو جائے گا، ملے گا اسے کچھ بھی نہیں. عدالت سارا خرچہ آپ سے لے گی، مگر آپ کو باپ کے حقوق. ابھی تم لوگ کے ساتھ ایسا ہوا نہیں ہے، ہو گیا تو پھر بولو گے یہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا، اللہ کرے نہ ہو ایسا. پھر آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف ورغلایا بھی، نچوڑا پورا جائے گا آپ کو، سرن سے نا پورا نچوڑا جائے گا. اسکول کی فیسیں بھی اس سے لو، علاج کا خرچہ بھی اس سے لو، لیکن بچوں کو باغی بنایا جائے گا کس کے خلاف؟ باپ کے خلاف. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں، اور اگر مرد چھین لے عورت سے تو وہ بھی ظالم ہے، یک طرفہ بات نہیں کر رہے ہیں، جو بھی ظلم کرے گا وہ کیا ہے؟ ظالم ہے. تو بتاؤ جس مذہب نے جانور کے بچوں کو اس کے پیرنٹ سے جدا کرنے کی اجازت نہیں دی، وہ انسان کے بچوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے باپ یا ماں پر. میاں بیوی میں جو مرضی ہو، قرآن کہہ رہے لا تضار والدتم بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، بچے کی وجہ سے نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ اور نہ باپ کو. اور جو بچے ہیں، جو جدائی کے بعد بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان بچوں سے بھی میری خصوصی گزارش ہے، کہیں بھی ماں باپ میں سیپریشن ہوئی ہو، بچے باپ کے پاس چلے گئے یا ماں کے پاس چلے گئے، تو باپ کی باتوں میں آ کے ماں کے خلاف نہ ہو جاؤ، اور ماں کی باتوں میں آ کے باپ کے خلاف. بچے جس کے ساتھ رہتے ہیں اسی کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں. جو پروپیگنڈا باپ نے کیا ماں کے خلاف، بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، حالانکہ ماں سے مل کر وہ اس بدگمانی کو دور کر سکتے ہیں، مگر وہ ماں سے ملتے نہیں. وہ پتہ کیا الزام لگائیں گے، 10 سال ہو گئے ہماری ماں ہم سے کبھی ملی نہیں ہے، ہمیں تو بھول گئی. یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کمبخت باپ نے ملنے ہی نہیں دیا. نہیں آ رہی شرارت سمجھ میں؟ شرارت پتہ کیا ہوتی ہے، باپ بچے کو ماں سے نہیں ملنے دیتا اگر وہ غالب ہو، اور وہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو سمجھا رہا، دیکھو تمہاری ماں تو تمہیں بھول گئی، حالانکہ وہ تڑپ تڑپ کے رو رہی ہوتی ہے، تمام کوششیں اس کی ناکام ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے جج سے تعلقات ہوتے ہیں. پھر بچے اور بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ہماری ماں تو ہمیں ہمیشہ کے لیے بھول گئی. اور اگر ماں کے پاس ہوں تو ماں ان کو یہ سمجھاتی ہے کہ دیکھو 10-15 سال ہو گئے تمہارے باپ نے مڑ کے نہیں دیکھا، نہ کبھی خرچہ بھیجا. بچوں میں اتنی سینس نہیں ہوتی کہ باپ سے مل کے پوچھیں کہ ابا حقیقت بتاؤ ہے کیا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اس زمانے میں کسی کے خلاف جب کسی سے سنو تو یک طرفہ بات سن کے کبھی بھی بدگمان مت ہو، انسان کی عادت ہے، وہ اپنے مفاد میں بات کرتا ہے، جب کرے گا 4 اس میں جو ہے نا ٹماٹر اور پیاز کا تڑکا لگا کے رائی کو پہاڑ بنائے گا. وہ بچے کے لیے ماں کا جیسا حق ہے باپ کا بھی ویسا ہی، باپ کا جیسا حق ہے ماں کا بھی ویسے. میرے پاس آتے ہیں ایسے کیسز، بچہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں پوچھا نہیں. میں کہتا ہوں بھائی جس جو باپ ہے نا اس کے پانی سے اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اس کا حق قیامت تک ختم، مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، زندگی تو دور کی بات ہے. اور جس ماں نے تمہیں جنا ہے اس کا حق اب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، چاہے ماں باپ ایک دوسرے کو. اللہ سے، اللہ کے شرک سے بڑا جرم کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ اتنے بڑے ظالم کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوں، بلکہ تمہیں بھی کافر بنا رہے ہوں، تو بھی ان کے ساتھ صاحب ہما فی الدنیا معروفہ، دنیا میں تم نے ان سے اچھا سلوک ہی کرنا ہے، کیونکہ تمہارا تو باپ ہے نا، وہ میرا نافرمانے میں نمٹوں گا. تو یہ بہت ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کا انکار کرنے والے لوگ قائل کس کے ہیں؟ مساوات کے، مگر ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ مساوات والا معاملہ نہیں ہے، جانوروں کو اٹھا کے کہاں پھینک دیا؟ کھولتی ہوئی کڑھائی. اور یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات میں پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں. دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو کاٹ کے کھانے کی اجازت دی نا، ان پہ جانوروں پہ ایک بہت بڑا احساس ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جن میں شعور زیادہ نہیں ہوتا، اور جو حرام جانور ہیں نا ان میں اکثر میں بہت زیادہ شعور ہوتا ہے، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے، ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، چائنیز کتے کھا رہے ہیں. ایک کتے کو ماریں گے نا, 10 کتوں کو احساس ہو جائے گا کہ اگلا قتل کس کا ہونے والا ہے, ہمارا. وہ بہت سخت اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ان کی آوازیں دیکھ کے ترس آتا ہے انسان کو. کیونکہ کتا ایک ذہین جانور ہے, اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک کیا کر رہا ہے, کھانے والا ہے مجھے, وہ خوف میں آتا ہے. اسلام نے جن حلال جانوروں کے کھانے کی اجازت دی, ہم بقرعید میں دیکھتے ہیں ادھر 10 گائے لیٹی پڑی ہیں, خون بہ رہا ہے, اور اسی کے قریب کھڑی ہوئی گائے دم ہلا کے انجوائے کر رہی ہوتی ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلا نمبر کس کا ہے, میرا. وہ کھڑی ہوئی ہے, اس کے سامنے پانی رکھیں, پانی پیے گی, چارہ ڈالیں, کھانا کھائے گی. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ان جانوروں پہ کہ جب تک گلے پہ چھری نہیں چلتی ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. قصائی اناڑی ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ گرانے گرانے میں 10 بندوں کو گرا کے پھر جانور کو لٹاتا ہے. وہ قصائی بھی اناڑی ہوتے ہیں نا, بعض گرانا آتا نہیں ہے, وہ گرا کے وہ جانور بھی حیران ہوتا ہے, پتہ نہیں ہو گیا رہا ہے میرے ساتھ یہ. تو یہ بھی آپ یہ مرغیوں کو دیکھ لیں, ذبح کریں, دوسری مرغی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہونے والا کیا ہے میرے ساتھ. حلال پرندے جتنے بھی ہیں ان کا یہی معاملہ ہے, لیکن حرام جانور جو ہیں درندے, ان میں اللہ نے ذہانت زیادہ رکھی, ان کو احساس ہوتا ہے. تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں. خیر, تو آپ اسلام کا کوئی بھی حکم دیکھو گے نا گہرائی میں جا کے, آپ کو لگے گا بھائی یہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہو سکتے, انسانی قوانین نہیں ہو سکتے, یہ کسی ایسی ذات نے بنائے ہیں, ایسی ذات نے بنائے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہے. تو بات کیا چل رہی تھی, بیان جو میں نے شروع کیا تھا یا بھائی, اللہ تعالیٰ, ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کے جواب تو دیے مگر خود بھی بہت سارے سوالات اٹھائے, اور 1400 سال گزر گئے, آج تک کوئی غیر مسلم ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکا, بلکہ اس ٹاپک پر اسلام کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے تو خدا نے جو انسانوں کو بنایا, معاذ اللہ, یہ اللہ معاذ اللہ نقل کفر, کفر نباشت, پھر اللہ غلط ہے کہ ایک شخص اتنا ظلم کرے جانوروں کے اوپر. وہ جیلوں میں کیسے کیسے قیدیوں پہ ظلم ہوتے رہے ہیں, انسان ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہیں, لوگوں نے اپنے باپوں کو مارا ہے, ماؤں کو مارا ہے. ابھی میں سفر میں تھا, ایک کیس میرے سامنے آیا کہ ایک شخص نے تنگ آ کر اپنے بوڑھے باپ کو گولی مار دی کہ یار یہ خامخواہ کی ٹینشن ہے, اس کو گولی مار کے اس کو دفن کرو, مصیبت. پکڑا بھی نہیں گیا, پیسے ویسے کھلائے یا کچھ کیا, بچ گیا. اب ایسا نہ پولیس والے آ جائیں, کہاں ہیں بھائی, وہ مجھے نہیں پتا, کسی گاؤں کا واقعہ ہے, مجھے گھر بھی دکھایا تھا لیکن بھول گیا. وہ تو پکڑا جائے نہ جائے مجھے اندر کر دیں گے. آواز کدھر ہے, وہ چار آدمی جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کہ چاروں نے کہا یار اگر سفر کے دوران کوئی نامحرم لڑکی کسی کو نظر آ جائے نا تو استغفار پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ استغفار. تو جاتے ہوئے ایک جگہ سے آواز آئی استغفر اللہ, تینوں نے کہا کہاں ہیں, تینوں نے کیا کہا کہاں ہیں بھائی. تو ایسا نہ پولیس والے بولے, ان کو تو کیس چاہیے ہوتا ہے نا, کدھر ہے بھائی, کون سے بھائی, مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے, کون سے گاؤں کا قصہ ہے, کیا ہوا تھا. آپ کہیں مفتی صاحب بچ رہے ہیں قاتل کو پکڑوانے سے, ہیں بھائی میں نہیں بچ رہا, مجھے واقعی نہیں پتا ہے کہاں ہے. لیکن پولیس والے نا یہ بات نکلوانے میں کہ مجھے نہیں پتا اس میں آدمی آدھا ہو جاتا ہے. تو ایسے کیسز ہوتے ہیں, ماں کو قتل کر دیا, باپ کو قتل کر دیا, دادی کو قتل کر دیا, ایسے بھی کیسز ہیں. اپنی بوڑھی دادی کو, بوڑھے دادا کو وراثت لینے کے لیے قتل کر دیا. کیسا ترس آتا ہے انسان کو بوڑھوں کو دیکھ کے, یار دادی تو ویسا پیارا رشتہ ہوتا ہے, ایسا چہرے پہ اس کے ایک اللہ نے نور رکھا ہے بوڑھی دادی پر, وہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار آتا ہے انسان کو اس کے اوپر, مار دیتے ہیں تو کیا اللہ پوچھے گا نہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نا 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 نا. قرآن کہتا ہے ایسا حساب ہوگا, ایسا حساب, لا یغادروا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ جب اعمال نامہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہو گے ما لہذا الکتاب, یہ کیسا, یہ تعجب سے جب انسان کوئی لفظ بولتا ہے نا تو یہ جملہ بولتا ہے, यार ये कैसी रिपोर्ट है भाई, ये कैसा रिजल्ट है, आज तक तो हमने ऐसा इतनी एक्यूरेसी किसी रिजल्ट में देखी नहीं है। यानी आप कोई एग्जामिनर या मुमतहिन जिसने नंबर लगाने हो ना, वो एक एक चीज के नंबर नोट कर रहा हो तो आप हैरान हो जाते हैं, यार ऐसा जो मेरा तजिया था बिल्कुल उसी के हिसाब से उतने ही नंबर मिले हैं। तो कुरान कहता है कि जब आमाल नामा अपनी आंखों से देखेंगे तो कहेंगे कि ये कैसा आमाल नामा है कि जिंदगी का एक गोशा भी इन्होंने इसमें नहीं छोड़ा गया, हर चीज आ गई है। किसी को गाली दी, किसी जानवर पे जुल्म किया, किसी इंसान को बुरा भला कहा, किसी की अदना से गीबत की, हत्ता के तन्हाइयों में पहाड़ की खाई में बैठकर, गहराई में बैठकर कोई एक दफा सुबहान अल्लाह कहा, याती भी अल्लाह, अल्लाह कहते हैं उसको भी निकाल के ले आऊंगा इस दिन, इसने फला मौके पर एक दफा अपनी जबान से अल्लाह की हम की थी। एक एक चीज लेकर आएगा अल्लाह, मामूली सा जुल्म, मामूली सी ज्यादती, हर चीज आने वाली है। तो एक नजरिया यह है कि एक एक चीज का हिसाब होगा, और एक नजरिया यह है कि किसी भी चीज का कोई भी हिसाब बोलो नहीं है। इंसान इंसान का बच्चा जो बनेगा ये सोच के बनेगा कि किसी भी चीज का हिसाब नहीं है, या ये सोच के बनेगा कि एक एक चीज का हिसाब है? अच्छा, दरमियान में कोई नहीं है, कोई मजहब नहीं है कि नहीं कुछ चीजों का है कुछ चीजों का नहीं है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। तो ये इस्लाम है। तो कुरान क्या कहता है कि इनसे पूछो कि अगर हिसाब व किताब नहीं है तो बड़ा जालिम, छोटा जालिम, नेक बद सब क्या हो गए? बराबर, मर के मिट्टी हो गए, खत्म। ये तो और क्या, मौजा ही मौजा। फिर तो लाइफ को क्या करो, और इंजॉय करो। तो ये सूरह कलम में ये आयतें चल रही थी कि अल्लाह ने इनसे सवाल किए हैं जिनके अब तक कोई रिपोर्ट बोलो नहीं आई। ऐसे बहुत सारे सवाल कुरान ने किए हैं इनसे। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, ये भी एक, ये लोग तकदीर पे एक एतराज करते थे। इस्लाम का अकीदा है तकदीर है ना, इस्लाम का अकीदा है तकदीर है कि सब कुछ पहले से तयशुदा है, अल्लाह के इल्म में सब कुछ है, उसी के हिसाब से जन्नत भी लिखी जा चुकी है और जहन्नम भी। ये इस्लाम ने बयान किया, हम अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का जुज्व है। इस पर गैर मुस्लिम कहते थे कि जब सब कुछ पहले से है तो कुरान कहता है, ये अभी भी कहते हैं और मौत के बाद जब इनको अल्लाह अजाब देगा तो उस वक्त भी कहेंगे कि अगर ए अल्लाह तू चाहता तो हमें जबरदस्ती सीधे रास्ते पे बोलो ले आ सकता, और हमें जन्नत में जाना ही नहीं था, तो जब जाना ही जहन्नम में तो जा रहे हैं, तो हमें सजा क्यों दे रहा है, इसमें हमारा कसूर क्या है? कुरान ने क्या कहा? कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, तुम्हें पहले से ये इल्म था कि तुमने जहन्नम में जाना है, अगर था तो ले आओ। जवाब समझ में आया? ये जवाब नहीं, ये कुरान सवाल कर रहा है जिसका अब तक जवाब, ये मैं इसको जरा आसान अंदाज में समझाता हूं। कुरान ने तो आसान में, लेकिन अरबी में है ना, तो मैं उसको उर्दू में आसान अंदाज में समझाता हूं। बहुत से लोग तकदीर के अकीदे की वजह से कहते हैं कि भाई जब हमारी किस्मत में गुनाह लिखा हुआ है, किस्मत में हर चीज लिखी हुई है, सिर्फ उम्र नहीं लिखी हुई कितना जिंदा रहना है, एक एक पकौड़ा आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। हकीकत बता दो कि कितना खाना है कितना नहीं खाना, एक एक समोसा लिखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह का इल्म तो कामिल है ना, अल्लाह को तो सब पता है किसने कितने पकोड़े खाने हैं कितने नहीं खाने, किसने माजरत के साथ कितनी शादियां करनी है किसने नहीं करनी, किसके कितने बच्चे होंगे किसके नहीं होंगे, किसके बेटे होंगे किसकी बेटियां होंगी, सब कुछ, कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा, कौन फला मौके पे गुनाह करेगा कौन फला मौके पे नेकी करेगा, एक एक चीज पहले से तयशुदा है। यहां लोग सवाल पूछते हैं कि जब पहले से तयशुदा है तो हम तो उसी के हिसाब से गुनाह कर रहे हैं ना, तो हमें उस पर सजा क्यों मिलती है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इसका कुरान क्या कहता है कि तयशुदा है मगर तुम्हें पता नहीं है, तुम तो ये सोच के कर रही होती है ना अपने पूरे इख्तियार से, अपने मुकम्मल इख्तियार से एक जुर्म तुम कर रहे होते हो। देखो, किसी को पहले से पता हो कि मैंने फला मौके पे फला बज के इतने मिनट पर चोरी करनी है, पहले से पता है कि अल्लाह ने मेरी तकदीर में ये بولو نا, لکھا ہوا ہے. اب آپ کو پتا ہے یار تقدیر کبھی ٹلتی نہیں ہے. ہفتے کے دن دوپہر 2:03 پر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں مسجد سے چپل چوری کروں گا. آپ جاؤ 2:03 پہ مسجد سے چپل چوری کرو. اللہ جب آپ کو قیامت کے دن پکڑے سزا دے چوری پہ, تو آپ کہنا اللہ مجھے پہلے سے پتا تھا, میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, میں نے لوح محفوظ دیکھ لی تھی. تو اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا, کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ لوح محفوظ میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چینج نہیں ہوتا. اللہ میں تو مجبور تھا, مجھے پتا تھا, میں نہیں بھی کرتا تو مجھے تقدیر کھینچ کے لاتی اور میں چپل چوری کرتا. لیکن آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا. جب پتہ نہیں ہوتا تو آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے اختیار سے جا رہے ہوتے ہیں, اپنے اختیار سے چپل چوری کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اختیار سے پکڑے جاتے ہیں. اس کی مثال اور آسان کر کے, ایک دن کیا ہوا, زید نے بکر کا قتل کر دیا. زید نے کیا کیا؟ بکر کو قتل کر دیا. ہفتے کے دن 2:03 پہ آپ نے زید کو پکڑ لیا, بیٹا تو نے بکر کو قتل کیا ہے, ہم تجھے کیا کریں گے؟ قتل کریں گے سزا کے طور پر. زید کہتا ہے دیکھو بکر کی تو عمر اتنی تھی, بکر نے اس سے زیادہ زندہ نہیں رہنا. ہمیں پتا ہے ہر آدمی کی عمر پہلے سے طے شدہ ہے, تو زید نے تو اتنے ہی سال زندہ رہنا تھا. حدیث میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو پہلے سے فرشتہ لکھ کے چلا جاتا ہے کتنے عرصے کے لیے زندہ رہے گا یہ. تو اس نے تو ہفتے کے دن 2:03 پہ مرنا تھا, اس سے زیادہ ہی اس نے زندہ نہیں رہنا تھا. بتاؤ سچ کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے بھائی بالکل سچ کہہ رہا ہے. لیکن آپ اس بیس پہ زید کو چھوڑ دو گے؟ آپ بولو گے کہ یہ بات اللہ کو پتا تھی, کسی اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھی. تیری نظر میں تو وہ ابھی زندہ رہنے والا تھا, تو نے تو اپنے اختیار سے جا کے اس کو 2:03 پہ قتل, یہ تو قتل کے بعد پتا چلا ہے کہ اس نے زندہ رہنا تھا, تجھے تھوڑی پتا تھا. اگر زید کی سمجھ میں یہ دلیل نہ آئے نا اور کہے نہیں 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 میں نے تو مارنا ہی تھا, تو آپ زید کو بولے ٹھیک ہے پھر ہم تجھے قتل کرتے ہیں, اور جب تیرے وارثین آ کے پوچھیں کہ کیوں مارا تو ہم کہیں گے اس لیے کہ اس کی عمر اتنی ہی تھی, اس نے اس دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ مرنا ہی تھا. یہ دلیل زید اپنے خلاف کبھی بھی نہیں مانے گا, دوسرے کے خلاف مانے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو دلیل اپنے خلاف نہیں مان رہے, دوسرے کے خلاف کیسے مان رہے ہو, اور میرے خلاف کیسے مان رہے ہو؟ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تقدیر میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے, مگر لکھے سے پہلے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لکھا ہوا ہے. کرنے سے پہلے وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے, اسی پہ اس کو قیامت کے دن سزا ملے گی. اور جب سزا ملے گی تو وہ کہے گا اللہ تو لکھا ہوا تھا. اللہ کہے گا هل عندكم من علم, پہلے سے پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے. اور اگر اب بھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا, صرف گناہ تھوڑی, کھانا پینا بھی لکھا ہوا ہے. صبح ناشتہ چھوڑ دو, آپ صبح کا ناشتہ چھوڑ دو, بیگم پراٹھا بنا کے لائی, چائے بنا کے لائی, نہیں کھاؤ. بیگم لکھا ہوا ہوگا تو حلق میں اترے گا, بیگم کہے گی کمبخت. یہ کھانے کے بعد پتا چلے گا کہ لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا, کھانے سے پہلے نہیں پتا چلے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں لکھا ہوا ہوگا تو اڑ کے میرے پیٹ میں جائے گا, اور آپ چلے گئے آفس. دوپہر لنچ کا ٹائم ہو گیا تو پتا چلے گا کہ آپ کی تقدیر میں پراٹھے لکھے ہوئے نہیں تھے. تو اس بیس پہ تو پھر ہر چیز اسی اصول پہ گزارے نا. دنیا میں پیسے بھی نہیں کمائے کہ لکھے ہوئے ہوں گے تو مل جائیں گے, نہیں لکھے ہوئے ہوں گے تو نہیں ملیں گے. ٹرک آ رہا ہے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, بھائی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مجھے اسٹیکر بنانا ہے. کراچی میں جو ٹرک ہے نا وہ کچلتے نہیں ہیں, اسٹیکر بناتے ہیں. اتنے بھاری بھاری ٹرک ہوتے ہیں, ان کے ٹائر کے نیچے اللہ نہ کرے کوئی بندہ آ جائے, لاش بھی نہیں ملتی اس کی. تو اب ٹرک کے سامنے آ جاؤ ہے بھائی, اور بولو بھائی لکھا ہوا ہوگا تو مروں گا. اور واقعی جس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہوتا ٹرک کے سامنے آگے بھی مرتا نہیں ہے, کچھ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن آپ کبھی ٹرک کے سامنے نہیں آتے. تو جو آدمی زنا کر رہا ہے, یار تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو بچ جاؤں گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا, تو اس کو بولو تو ٹرک کے سامنے بھی آ جا, تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو مرے گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں مرے گا. ہمیں پہلے کچھ نہیں پتا, اسی پر امتحان ہے, آزمائش اسی پر ہے. اللہ کو تو پتا ہے سب کچھ, ہمیں نہیں پتا. اگر ہمیں بتا دیتا پھر آزمائش ختم. پھر ہم نہ زندگی کی فکر کرتے نہ کھانے کی فکر کرتے. میں بیٹھا رہتا بھائی بیگم مجھے آج پتا, میں نے لوہے محفوظ میں جھانک کے دیکھا ہے کہ میری تقدیر میں 4 شادیاں. پراٹھوں سے زیادہ مزے کی مثال کون سی ہے؟ میری تقدیر میں یہ 4 لکھی ہوئی ہیں, مجھے رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور واقعی کچھ لوگوں کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ نہیں بھی کر رہے ہوتے پھر بھی ہو جاتی. پنجاب میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, نام نہیں بتاؤں گا, تو وہ 4 ہیں ان کی ماشاءاللہ. میں نے کہا بھائی یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو بیوہ ہوتی ہے نا محلے میں لوگ زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈال دیتے ہیں, زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈال دیتے ہیں. حضرت آپ حضرت پاؤں پکڑتے ہیں حضرت, وہ بےچارے کر لیتے ہیں, نہیں چاہتے وہ بھی کر لیتے ہیں. تو دیکھو یہاں لوگوں کو مل نہیں رہی, اور جن کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈالی جا رہی. تو شکر ہے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, ورنہ پنجاب کی ساری بیوائیں اور متعلقہ ان کے کھاتے میں. بڑے نیک ہیں وہ بزرگ, بہت نیک ہیں. تو اس لیے قرآن یہاں بھی بجائے آپ کا سوال کا جواب دینے کے نا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, قرآن آپ سے سوال کر لیتا ہے الٹا. تو یہ بھی ایک دلیل سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا سوال دینے کے بجائے آپ کہیں چل مان لیا تیری بات ٹھیک ہے, لیکن پھر ہمارا اس پہ یہ سوال ہوتا ہے اس کا تو جواب دے. وہ قیامت تک بوکھلاتا رہتا ہے, اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. تو ہمارا ایمان ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ چیز کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے, جنتی بھی جہنمی بھی سب کچھ. کل میسر لما خلق لہ, حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے جو جہاں کے لیے بنا ہے نا اس کو ویسے اعمال کی توفیق ملتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا ہمیں اچھے اعمال کی توفیق ملے گی یا برے اعمال کی, کر کے دیکھ لو. اگر اچھے اعمال کرنا شروع کر دو گے اس کا مطلب جنت لکھی ہوئی ہے, برے کرنا شروع کر دو اس کا مطلب جہنم لکھی ہوئی ہے. تو یہ آپ اس لحاظ سے تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے. اور اللہ نے یہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ دیا لا یظلم ربک احدا, تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. ایک آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے میں زبردستی اٹھا کے تقدیر کی وجہ سے جہنم میں پھینک دوں, ایسا نہیں ہوگا. اور ایک آدمی جہنم میں چھلانگ مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں اس کی تقدیر میں لکھ دوں کہ یہ جنتی ہے, نہ 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 ایسا نہیں ہوگا, تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں قرآن کا انداز بتا رہا ہوں کہ قرآن بسا اوقات سوال کا جواب دینے کے بجائے کیا کر لیتا ہے, سوال اٹھا لیتا ہے. تو یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ اہل باطل کے ہر اعتراض کا جواب مت دیں, بلکہ الٹا ان سے سوال پوچھنا شروع کر دیں. سمجھتے ہو؟ یہ بھی ایک جان چھڑانے کا, یعنی صحیح طرح سے جان چھڑانے کا طریقہ ہے کہ تم بھی تو ان باتوں کا جواب دو نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یہ کہا کہ الم نربی کا فینا ولیدن ولبست فینا من عمری کا سینین, اے موسیٰ آج تو میرے سامنے مجھے نصیحت کر رہا ہے, مجھے غلط کہہ رہا ہے, تو میں نے تجھ پر احسان کیے کہ بچپن سے تجھے اپنے محل میں پالا, تو میرے ان احسانات کا جواب چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بجائے جواب دینے کے الٹا فرعون سے سوال کر لیا ہے بھائی تلک نعمت تمنہا علیہ ان عبدت بنی اسرائیل, اے فرعون یہ نعمت بھی تو ہے کہ تو نے صدیوں سے میری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے اور ان کے مردوں کو قتل کر رہا ہے, میری قوم کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے اور مردوں کو کیا کرتا ہے قتل. تو ذرا بیلنس کر کے دیکھ لے, ٹھیک ہے نا, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو کیا کر لے, پلس مائنس کر لے. یہ ایک احسان اگر مان لیں, اس کو احسان ہے کہ میں تیرے محل میں پلا بڑھا ہوں, تو یہ جو میرے ساتھ میری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں. تو فرعون یہ جواب, اس جواب کے بعد فرعون کیا ہو گیا, مزید کوئی احسان نہیں گنایا کہ تو نے اس دن میرے ہاں کھانا بھی کھایا تھا, اس دن ٹھنڈا پانی بھی پیا تھا, اس دن یہ بھی ہوا تھا, اس دن تو بیمار تھا تو میں نے تیرا علاج بھی کرا. فرعون نے کہا یہ ایسی دلیل پیش کر دی ہے کہ بھائی سینکڑوں انسانوں کے قتل کے مقابلے میں یہ کیا اس کی حیثیت ہے, اتنے لاکھوں لوگ میں نے مار دیے جان سے. تو اہل باطل کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ آپ پہ سوار رہے ہیں. تو آپ بجائے, وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اللہ سے دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ گھوڑا دے دے, سواری کے لیے گھوڑا مانگتے ہیں نا, دیہاتی آدمی تھا بےچارا سیدھا سادہ, اے اللہ تو نے اتنے لوگوں کو گھوڑا دیا، اے اللہ مجھے بھی گھوڑا دے دے. تو ایک دن کیا وہ چلا جا رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے بھی گھوڑا دے دے. اس زمانے میں گھوڑا ایسے جیسے لینڈ کروزر، دعائیں مانگ رہا ہے اللہ میں غریب آدمی مجھے بھی گھوڑا دے دے. ایک دن کیا ہوا کہ ایک سیٹھ صاحب کی گھوڑی نے بچہ دیا. اب وہ سیٹھ صاحب جا رہے ہیں راستے میں، اس نے بچہ دے دیا تو سیٹھ صاحب کو کوئی نظر نہیں آیا، اس نے اس کو بولا، تھپڑ مار کے بولا، یہ اٹھا اپنے کندھے پہ لے کے میرے گھر پہنچا اس کو. ابھی بیچارہ ٹینشن میں آیا، گھوڑی کا بچہ بھاری ہوتا ہے، وہ اٹھا کے اپنے کندھے پہ لے کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ تو دعا سنتا تو ہے سمجھتا نہیں ہے. معاذ اللہ، سنتا تو ہے، میں نے گھوڑا مانگا تھا سوار ہونے کے لیے، تو نے گھوڑے کو ہی مجھ سے سوار کر دیا. گھوڑا تو نے دیا مگر میں نے اس مقصد کے لیے تھوڑی مانگا تھا گھوڑا. معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت. تو بجائے اس کے کہ باطل کو اپنے اوپر سوار ہونے دو، باطل کے اوپر سوار ہو جاؤ کہ تم تو اسے صبح و شام اعتراضات، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. تو تمہارے اندر بھی تو بہت ساری غلطیاں ہیں، تو ان کو فیس کرنے کے لیے باطل کبھی تیار نہیں ہوتا. اور ہم اس غلطیوں کا جواب دیں گے جن کو تم غلط کہہ رہے ہو، حقیقت میں وہ غلط نہیں ہے، اس کے تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا جواب، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ سیاستیں ہوتی ہیں، چالاکیاں ہوتی ہیں، سمجھتے ہو بات کو؟ تو خیر جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو سورہ قلم میں اللہ نے اہل مشرک کے سوال کا جواب تو دیے دوسری جگہوں پر، لیکن یہاں اللہ نے الٹا ان سے سوالات. تو یہ مضمون ہمارا کئی ہفتوں سے چل رہا تھا، پھر قرآن نے کہا ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ایک اور سوال کر لیا کہ اے نبی، آپ نے اتنے سالوں سے ان پہ محنت کر رہے ہیں، معاشرے سے کٹ گئے ہیں، آپ نے ان سے اس پر کوئی اجر یا کمیشن کا مطالبہ نہیں کیا. یہ خود آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے، ان سے مطالبہ نہیں کیا آپ نے، بلکہ آپ کا اس میں الٹا نقصان ہو رہا ہے. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یہ آیت ہے جس پر آج میں نے درس دینا تھا، وقت تھوڑا رہ گیا تو مختصر دیتا ہوں. قرآن کہہ رہے ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں. دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے، حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہماری حالت اچھی ہے، ہمارا فیوچر بھی ایسا، یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے، اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں، ہم کو برے تھوڑی ہیں، ہم کوئی برے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے پہلے سے؟ مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا، سغرے گبرے ملائے گا، تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، دیکھو مستقبل کے بارے میں میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے. آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے؟ اتوار ہے. یہاں دلیل ہے، یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے؟ پیر ہے. لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں، تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے؟ اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے. تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں اللہ نہ کرے مرے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتا چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے، اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا، ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی. لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی، حضرت کے پاس بولو علم ہے. ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا، پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی، تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے. اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی، ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے، یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تمہیں سزا نہیں ملے گی، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاصبر، اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے یونس کی طرح جلباز مت بنو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی. تو آپ بھی اے نبی جلبازی مت کریں. تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ، وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں. اس ٹینشن میں مت آؤ کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی. وہ لے گا انتقام، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے، چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ. آج جو اہل حق ہیں نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا، کوئی مان کے نہیں دے رہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. یونس علیہ السلام نے جلبازی کی اور پھر آخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے، سزا ملی ہے. اور وہ سزا کیا ملی؟ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، مچھلی کے پیٹ میں گئے، غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی، قوم نے نالائکی کی پھر بھی نہیں مانے. سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں، الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا. تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے، ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکالو. کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی. دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو، تمہارا کام ہے عاجزی، انکساری، بس میں ہی غلط. صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط. ہمیشہ غلطی کس کے کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد تین دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں گی تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے. کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے. بھائی تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے، تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم نے اللہ جو پڑھنی تھی وہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے نہیں ہوئی صحیح، ہم سے کام کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے، چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت. ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے، پوری دنیا میں وہ ان کے سفر ہوئے، بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے. تو میرا ان سے ٹکرا ہو گیا، وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سہرو سے جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں. اب مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں. میں نے کہا ماشاء اللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا. کہتے ہیں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام کو. کہہ رہے ہم تو کام بنانے والے نہیں، کس میں ہیں ہم تو بگاڑنے. کہہ رہے میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے. مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, وہ کس کی وجہ سے, مجھے نہیں کہہ رہے تھے اپنے بارے میں کہہ رہے تھے, وہ کس کی وجہ سے, میری وجہ سے کہہ رہے ہیں, ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں. اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر, ہے نا, یہ تو اس نے خود کہا ہے, اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں, یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے, یہ دیکھو خود. تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی, میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح شام اس کام میں لگا رہتا ہے, مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور جو خرابی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں, وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں. تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے, شارٹ, ہر اچھا کام میں نے کیا, برا کام ستار بھائی نے کیا. ستار بھائی نہ ملے گا مجھے, ایک دن ایک فون آیا, میں نے فون اٹھایا, کون کہہ رہے ہیں, ستار بھائی بات کر رہا ہوں. ارے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا, یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا, لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں. تو جنات کا دیکھ لو, قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا, تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی. تو تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا, کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو, مسلمان ہو گئے تھے, تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے, ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا, ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ, کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو اور پوری قوم کو تباہ کر دیں, تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں. کہہ رہے ہیں انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بهم ربهم رشدا, یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے, دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے, اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا. لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں, آج کل تو انسان اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنے اس زمانے کے جنات سمجھدار تھے. جنات یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا, یا تو یہ کہنا چاہیے تھا, یا جنات کو بالکل اس کے الٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے, ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے, انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا, دونوں پیسو وائس ہوتے ہیں. ایکٹیو پیسو کا فرق تو پتا ہوگا نا بھائی, اس نے مارا ہے وہ مارا گیا ہے, جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ وہ مارا گیا ہے, تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے, فائل کا نہیں پتا ہوتا, سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون, سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے, بلکہ دونوں کو پیسو وائز میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا, یا تو یوں کہتے, اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے, ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لیکن جنات اتنے ہوشیار, جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا, برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا حذف. تو کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ساڈی عقل سے بات نہیں آندی, سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض, پیسو وائز, کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, کون کر رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ نہیں بتاؤں گا میں, حالانکہ وہ بھی کون کر رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے نا, لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے, ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اچھائی کی جب بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت, برائی کی بات آئی تو وہ بھی تو اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے لیکن اللہ کا نام ذکر نہیں کر رہے, ادب کی وجہ سے. کہ بھائی برائی اگر ہو رہی ہے تو اللہ تو کر تو رہا ہے لیکن انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو گویا انسان خود ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ اللہ تو محض ایک خالق ہے, کر کون رہے ہیں؟ یہ خود ہی کمبخت کر رہے ہیں. اچھائی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کر رہا ہے. یہ تمیز ہمیں کس سے سیکھنی چاہیے؟ جنات سے. کوشش نہ کریں کسی جن ون کو بھلا کے تمیز کے چکر میں, ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جائیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اسلام میں بڑے کا احترام ہے. بعض چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں مگر اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا. تو جیسے اللہ کی تعظیم ہے ایسے ہی بڑوں کی بھی تعظیم ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب کوئی برائی کی نسبت کسی بڑے کی طرف کی جائے تو ابا کا نام لے کے نہ بتایا کرو یہ سب کچھ ابا نے کیا ہے. بولو بھائی یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے گھر میں. بولتے کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر اس دن ابا ایسے پھل لے کر آئے جس کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا ہو گیا. اتفاق سے اس دن ابا سڑے ہوئے پھل لے آئے سستے کے چکر میں. ابا ایسے کام کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. اب بچے لیٹے ہوئے ہیں تو اب بیگم کو چاہیے یہ نہ کہے کہ انہوں نے ڈائریا پھیلایا ہے, بلکہ کہے ہمارے گھر میں ڈائریا پھیل گیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ابا خود ہی سمجھ جائے گا کس نے کیا ہے یہ کام. پھل کی طرف نسبت کرتے ان پھلوں نے بیمار کیا ہے نسبت. بولو بچے بھی یہ نہ کہیں ہمارے ابا نے ہمیں بیمار کیا ہے, بلکہ بچے یہ کہیں ان پھلوں نے ہمیں, بلکہ پھل سے ابا سمجھ جائیں گے اصل میں مجھے چھیڑ رہے ہیں, بس ابا ہو گئے بیمار. آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ. ایک آدمی کو کرونا ہوا اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی ہو گیا. وہ مجھے بار بار آ کے بتا رہے میری بیوی کہہ رہی آپ کی وجہ سے ہوا ہے مجھے بھی. اب دیکھو اس آدمی کو تو ٹینشن ہوگی نا یار, وہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا. نہیں پہلے آپ کو ہوا تھا تو آپ کی وجہ سے کس کو ہوا ہے؟ مجھے. اسی طرح آپ شوہر بھی بیوی پہ بلی ڈال سکتے ہیں, تمہیں ہوا تھا تمہاری وجہ سے مجھے ہوا ہے. بھائی کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ بس اللہ کی قدرت ہے, ہو گیا. چھوڑو وہ کون گلے ملا تھا آپ سے, کس نے آپ کی طرف منہ کر کے چھینکا تھا. ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ چپک کے انہوں نے زندگی گزاری, خدمت کی, مگر ان کو ٹی بی نہیں ہوئی, اور دو گھر چھوڑ کے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ہو گیا. تو آج کل نا یہ تمیز مارکیٹ سے چھاٹ ہو رہی ہے. بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہو رہا ہے؟ ختم. فوراً بلی ڈال دیتے ہیں اس نے کیا یہ. تو اگر کیا بھی ہو بھائی نسبت مت کرو, تقدیر کا حصہ بھائی ہو گیا ہمارے ساتھ. قرآن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا خاندانی کلام ہے یار. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار کون کرتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہی بیمار کر کے اللہ ہی مجھے ٹھیک کر دیتا ہے. تو سوال ہے اس میں اللہ کی تعریف ہی کیا ضرورت ہے؟ بیمار بھی تو اسی نے کیا تھا, لیکن اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. بیمار تو میں ہو جاتا ہوں, شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو یہ ادب تمیز سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, بڑے چھوٹے کا ادب کرو. القابات بھی بڑے چھوٹے کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے. تو خیر قرآن کیا کہتا ہے, اے نبی فاصبر, آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو ہمیں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ادھر ہم دعوت دیں گے ادھر فوراً لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے. جس کو جو بات سمجھائیں گے دو منٹ میں اس کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی اور وہ بالکل ہمارے نظریات کے مطابق ہو جائے گا, اور اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. لوگ یہی کہتے ہیں, پھٹے اسی پہ ہوتے ہیں نا. باپ کہہ رہا ہو یار میں بیٹے کو سمجھا رہا ہوں, کمبخت کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بیٹا کہتا ہے ہم ابا کو سمجھاتے ہیں, ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا. شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا. بیوی شوہر کو سمجھا رہی ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں. اپوزیشن حکومت کو سمجھا رہی ہے, حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. حکومت اپوزیشن کو سمجھا رہی ہے, اپوزیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر دنیا میں جو بات سمجھائی جائے, میں کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر ایسا ہی دنیا میں نظام ہو جائے کہ ادھر سمجھایا ادھر سمجھ میں آ گیا, تو سب ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک شاعر ہے ہندوستان کا, ان کا نام ذہن سے نکل گیا, تراز کر کے آتا ہے, پتہ نہیں ایچ ایم تراز ہے کچھ ایم تراز کر کے آتا ہے. بڑے زبردست شاعر ہیں. میں نے جب ان کی ایک دفعہ شاعری سنی نا تو مجھے بڑا, اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں پتا کیسے آدمی اچھے ہی ہوں گے, لیکن مجھے اردو سے لگاؤ ہے, محبت ہے, تو ہندوستان کے شاعروں میں بڑی زبردست شاعری ہے اردو کی نا, تو میں نے جب اس بندے کی شاعری سنی میں نے کہا یار یہ 2014 کی بات ہے, میں نے کہا اس بندے سے ملاقات کا دل چاہتا ہے, اس نے اردو پہ بڑی محنت کی ہے. تو اللہ کی قدرت, یہ جو عمرہ ہے نا عمرہ, یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے آپس میں کمیونیکیشن کے لیے. یہ میں نے انگریزوں کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے, گورو نے لکھا ہے کہ مسلمان سائنسدان جو بہت بڑے بڑے حکیم بنے نا جنہوں نے جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں کا حج ہے. کیونکہ حج کرنے کے لیے کہاں کہاں سے ساؤتھ افریقہ سے اور کہاں کہاں سے دنیا سے لوگ آتے تھے, وہ پیدل جنگلوں سے گزرتے اور اس میں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کرتے تھے. آپ ذرا حکیموں کی, پرانے حکیموں کی کتابیں پڑھیں نا, ایسے ایسے جڑی بوٹیوں کے خواص لکھے ہیں, آدمی کہتا ہے انہوں نے ان کو یہ پتا کہاں سے چلی. تو وہی حج اور عمرے سے جو مسلمانوں کے سفر ہوئے, پھر مختلف ملکوں کے لوگ آ کے عمرے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کی تہذیبیں سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, یہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ بنا ہے. یہ بیت اللہ جو ہے نا, یہ مسلمانوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا صدیوں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں کے ترکی, پاکستانی, انڈونیشیا سب آ کے کیا ہوتے تھے, مل جاتے ہیں. تو میری خواہش تھی, میں نے کہا یار کبھی ان سے سلام دعا ہو جائے تو اچھا ہے, خوشی ہوگی. تو وہ میں نے ویسے ہی انڈیا کے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ میں عمرہ کیا ہم نے, میں نے کہا یار وہ ایک شاعر ہے, انہوں نے کہا اتفاق سے عمرہ کرنے آیا ہوا ہے. میں نے کہا میری ملاقات کرا دو. تو مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے جانتے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی انہوں نے کہا میں تو آپ سے خود بہت دنوں سے ملنے کا مشتاق, آپ کے بیان سنے بڑا مزہ آتا ہے. اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے تھے. تو بات کیا کر رہا تھا میں, تو ان کا ایک شعر تھا, شعر ہی بھول گیا. شعر کا ایک جملہ مجھے یاد ہے, کیونکہ ہم ہر چیز آدھی یاد کرتے ہیں نا, وہ ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا والا شعر کی وجہ سے. تو اس نے کہیں اپنی محبوبہ کا شاعر نے تذکرہ کیا ہوگا کہ وہ کہیں چلی گئی یوں ہو گیا, ٹینشن میں آ گیا. تو اس نے لکھا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا, یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو, یعنی دنیا میں کچھ عجیب سے کام ہوتے ہیں تو پھر ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ, تو آدمی انجوائے کرتا ہے کچھ ہوا ہے. یعنی اگر شاعر کا تخیل بیان کر رہا ہوں, ایسا نا اب آپ اس شاعر کو کہیں کون سی معشوقہ تھی تمہاری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مفتی صاحب نے ہمیں بتایا شاید ہم پولیس بھیج گئے. اس شاعروں کا کلام کا کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. محبوبہ کے بجائے کچھ وسیم بھائی کو ڈال دو, ستار بھائی کو ڈال دو, وہ ٹینشن نہیں ہے. شاعر کے کلام کو کبھی الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا, اس میں ہر آدمی اپنے حساب سے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو اپنے حساب سے اس شعر کو لیا کہ دنیا میں کچھ ہونے کے لیے کچھ انہونیوں کا ہونا بولو ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو بعض لوگ کچھ کر کے موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہیں تو وہ اسی کو انجوائے کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہم موسٹ وانٹیڈ, وہ کیا ہے, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. نام پیدا کرنے کے لیے بدنام ہونا بھی ضروری ہے. تو اس نے کہا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ٹینشنیں دنیا میں نہ ہو تو ہونے کو کچھ ہو ہی نہیں. آپ نے بیگم کو بات سمجھائی, سمجھ گئی. اس نے آپ کو سمجھایا, آپ کی سمجھ میں فوراً آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے. آپ نے اپنے بچے کو ایک دن کچھ سمجھایا, اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا. تو گالیاں ہوتی ہیں دنیا میں پھر پھر کوئی بلب کے رشتے داروں کو گالیاں دیتا, بولو نا. تو خیر اور شر کا مقابلہ کیا ہو جاتا, ختم. پیغمبر امتیوں کو سمجھاتے, دو منٹ میں بات سمجھ میں آتی. نبی آ کے سمجھاتے, بھئی یہ 360 بت پتھر کے بنے ہوئے تم نے رکھے ہوئے ہیں, یہ غلط ہیں. وہ کہتے ہیں او اچھا, یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بناتے ہیں, یہ بننے میں ہمارے محتاج, تو بھلا یہ ہماری مدد کیسے کریں گے. بات تو کلیئر تھی نا دور دو چار کی طرح, مگر ان کی کھوپڑی میں نہیں آئی ہے. 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ ہوا ہے, خون بہے ہیں, لو عورتیں بیوہ ہوئیں, بچے یتیم ہوئے. اتنی سی بات سمجھانے کے لیے 23 سال کی ٹینشن ہے, پھر جا کے بھی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئی. پھر مکہ فتح ہوا تو نبی نے بیت اللہ کے اندر 360 بت گرائے اپنے ہاتھوں سے, وہ بھی طاقت کے زور سے سمجھ میں آئی ہے, ورنہ پھر بھی نہیں آئی. اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو آج تک 360 بت رکھے ہوئے ہوتے, آپ دلائل میں مناظرہ ہی کر رہے ہوتے, بحث ہی کر رہے ہوتے, کسی کی کھوپڑی میں نہیں آتی بات. تو بھائی اتنی بڑی حقیقت جب بحث سے کسی کی کھوپڑی میں نہیں آئی تو آپ کی بیگم آپ کی فرما بردار کہاں سے بن جائے گی, کیونکہ آگے اس کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے. آپ اس کو جب سمجھاؤ گے شوہر کے یہ حقوق ہیں تو کہے گی کہ صرف شوہر ہی کے ہیں بیوی کے نہیں ہوتے. اب کیا جواب دو گے آپ؟ اب یا تو 10,000 کا لشکر لے کے سسرال پہ حملہ کرو یہی ہوگا. 10,000 کا لشکر لے کے کیا کرو؟ سسرال پہ حملہ کرو, اپنے حقوق پاس کرواؤ. ایسا نہیں ہوگا. تو بس یہی ہے کہ آپ نے سمجھایا نہیں سمجھ میں آیا, اس نے سمجھایا آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, ہنسی خوشی زندگی گزارو. بولو یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو اس لیے دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے نا, اپنی ذمہ داری پوری کرو, اپنا الو سیدھا رکھو. جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو, باقی جو ہو رہا ہے ہونے دو, ٹھیک ہے نا. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز اختیار میں ہے اس میں سستی نہ کرو, جو اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن مت لو. اولاد بگڑ گئی, بھائی آپ نے کوشش کی سمجھانے کی, اب کنٹرول میں نہیں ہے, چھوڑ دو یار, ساری زندگی یہی ٹینشن نہیں. بولو پالتے ہیں ٹینشن, میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا. چھوڑ دے یار اس کو اپنے حال پہ, چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, یہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, عمران خان نے جو وعدے کیے تھے پورے کیوں نہیں ہو رہے. تمہارے اور کم ٹینشن ہے یار, تو اللہ پوچھ لے گا بھائی جو آپ نے وعدے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں کیے. تو جو کام اپنی ذمہ داری میں, حتیٰ کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا, خیالات منتشر رہتے ہیں. انہوں نے فرمایا نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے, دل لگنا فرض نہیں ہے. کوشش کرو, لگے ٹھیک ہے, نہیں لگے تو بھی ٹھیک. ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائی, جب نماز میں دل نہ لگنے کی بھی ٹینشن, کیونکہ اللہ نے کبھی ایسی بات پہ اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے جامعہ دارالافتاء میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے کیا ہیں ابھی بھی, تو وہ نماز میں ان کو نیند بہت آتی تھی, ویسے جاگتے رہتے تھے, ادھر نیت باندھی سو گئے, ادھر نیت باندھی کھڑے کھڑے سو رہے ہوتے تھے, سجدے میں گئے اٹھ ہی نہیں رہے, کونی مار کے اٹھاتے تھے ان کو, اڑو بھائی. اور ویسے ٹھیک ٹھاک پھرنے, وہ اچھے بڑے نیک, ان کو فکر تھی یار نماز میں دل لگانا چاہتا ہوں, اور نمازیں بھی ماشاءاللہ بہت پڑھتے تھے, تہجد کے پابند, لیکن جب کھڑے ہوئے سو جاتے تھے. تو ایک دن انہوں نے لکھا کہ حضرت میں ٹینشن میں آ گیا ہوں, میں نماز میں ادھر نیت باندھی اور ادھر آنکھ لگ گئی. تو فرمایا کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, نماز کا بھی پورا ثواب مل رہا ہے بھائی, نماز کا بھی پورا ثواب اور نیند کے بھی مزے, کیونکہ یہ آپ اپنے اختیار سے یہ نہیں کر رہے, یہ غیر اختیاری ہے. جان کر کوئی خراٹے لے رہا ہے نا کمبخت نماز میں, کھڑا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے کوشش کر رہے کہ میں سو جاؤں, یہ غلط ہے بھائی. آپ جاگنے کی کوشش کر رہے ہو پھر بھی نہیں جاگتے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, اس سے نہ کوئی درجات میں کمی آئے گی. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہم کو, نماز میں مزہ نہیں آ رہا. بھائی مزہ تو بریانی کھانے میں آئے گا مسالے والی, اس میں اگر نہیں آ رہا مزہ تو ڈاکٹر کو بتائیں پیٹ میں کوئی. پشاور میں گئے اور چپلی کباب کھانے کا مزہ نہیں آیا تو یہ پشاور کا فالٹ نہیں ہے, یہ آپ کے پیٹ کا فالٹ ہے. آپ چائے کے عادی ہو, آپ کوئٹہ اور چمن میں بھی آپ کو چائے پینے میں مزہ نہیں آیا تو چائے کا فالٹ نہیں ہے, آپ کو غلط چائے پینے کی عادت پڑ گئی ہے. چھٹوں کی بھی بات بتاؤں چھوڑ رہنے. تو اسی طرح یہ تو بریانی ہے مسالے والی, نماز مزے کے لیے تھوڑی ہے, بریانی ہے مزے کے لیے. نماز تو عبادت ہے, آپ نے پراپر طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے نماز میں, آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, کبھی طبیعت میں ٹینشن ہوتی ہے, تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو, ان چکروں میں مت پڑو کہ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.